ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ یہودیوں کی حضرت جبرائیل سے دشمنی کی وجہ کیا تھی کہ حضرت جبرائیل ہی قرآن لے کر اترے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے، یعنی جبرائیل تو انسان نہیں ہے، وہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتے تو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا کرتے، ان کا ہر کام اللہ کے حکم پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن دل میں سجانے کی چیز ہے، قرآن دل پر اترتا ہے تو زندگی بدلتی ہے۔ یہاں رک کر تڑپ کر اللہ سے مانگے، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بلائے طاق رکھ دیا۔ عہد توڑنا تو منافق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ تو اہل کتاب کا رویہ، میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ کہیں ہم اللہ کی کتاب کو پسے پش تو نہیں ڈالتے؟ کہیں ہم اللہ کی کتاب کو، قرآن کو مؤخر تو نہیں کرتے؟ آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل کے مصداق، جب یہ چیز مؤخر ہو جاتی ہے جو کہ پہاڑ جتنی اہمیت کی حامل ہے میری اور آپ کی زندگی میں، تو بس پھر یہ دور ہی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جو جگہ خالی ہوتی ہے تو پھر وہ شیطانی کام اور شیطانی وسوسے اس کی جگہ پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یہاں جادو کا ذکر ہے، اور جادو کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جادو کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جادو برحق ہے، اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین بھی بتائی ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت بھی بتائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لیں، آیت الکرسی صبح و شام پڑھتے رہیں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جادو کے شکار نہیں ہوں گے۔ جادو سے نہ ڈریں، ہم اپنے گناہوں سے ڈریں۔ ہمیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، عامل بالقرآن بن جائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اور اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مصروف کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہر شیطان اور شیطان کی چالوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اصل ان کا ٹارگٹ کیا تھا جادو کرنے والوں کا؟ جو شیطان کا اصل ٹارگٹ ہے کہ خاندان کا جو بیسک یونٹ ہے یہ ٹوٹ جائے، اور جب یہ بیسک یونٹ ٹوٹ جاتا ہے تو معاشرے کو بگڑنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائے نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو. اس آیت کا پس منظر ہے کہ یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو ظاہری ادب آداب کا تو بہت خیال رکھتے، مگر زیر لب ایسے الفاظ بولتے جن سے معاذ اللہ آپ کی توہین کا پہلو نکلتا. جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، تو وہ اس لفظ کو بولنے کے لیے یا اس بات کو کہنے کے لیے رائنہ کا لفظ استعمال کرتے اور اسے لچکا کر اس طرح سے بولتے جس کے معنی ہو جاتے سن تو بہرا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم وہ الفاظ استعمال نہ کرو جو یہودی استعمال کرتے ہیں. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے الفاظ جن سے توہین کا پہلو نکلتا ہو انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کفار کے افعال اور ان کے اقوال میں مشابہت اختیار نہ کی جائے. پیارے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی تشبیہ اختیار کی، مشابہت اختیار کی، تو پس وہ انہی میں سے ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے کسی جائز فعل سے دوسرے کے ناجائز کی راہ کھلتی ہو تو اس جائز کو چھوڑ دیجئے. اور بہرحال ہمیں یہاں تسلی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی اس برائی کا نوٹس نہیں لیا، لیکن سات آسمانوں کے اوپر اللہ نے ان کی اس بات کو سن لیا اور اس پر ایکشن لے لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قانون کا بنانا یا قانون کا ختم کرنا اللہ کا اختیار ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے. کوئی حکم اگر منسوخ ہوا تو سمجھ لیں کہ وہ حکم تو تھا ہی اتنی مدت کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی بیماری کی نوعیت کے مطابق دوائی بدلتا ہے. سو اللہ جس حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو تسلی رکھیں، اللہ اس سے بہتر ہی لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی مفید چیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. حسد بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت سی برائیوں کا پیش خیمہ بنتا ہے. ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کی وجہ بھی حسد ہی تھا. آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو بھی حسد ہی کی بنا پر قتل کیا، اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی پر ظلم بھی اسی حسد کی بنا پر کیا. اللہ ہمیں اس برائی سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی نیکی کرو اور وہ اللہ سے کھو جائے یا اللہ اس سے بھول جائے. اللہ قدردان ہے، وہ ہماری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا، یہاں تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ ٹینشن فری زندگی گزارنی ہے تو اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان جن مصیبتوں سے دوچار ہیں اس کی وجہ اسلام نہیں بلکہ ترک اسلام ہے۔ اللہ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے دے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو؟ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ ان دو آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اختلافات کا ذکر کیا ہے اور دوسری آیت میں مسجد کی ویرانی کا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپس کا اختلاف مسجد کو ویران کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو مسجد محبوب اور بازار ناپسند ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آج وبا کی وجہ سے مسجدیں ویران ہیں۔ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ دل مسجد کی آبادی کے لیے تڑپتا ہے یا نہیں۔ اگر تڑپتا ہے تو تسلی رکھیں، انشاءاللہ اللہ راہیں ضرور کھولے گا۔ اللہ ہم سے، پوری امت سے، پروردگار پوری دنیا کے انسانوں سے اس آفت کو اور مصیبت کو ہٹا دے اور دوبارہ سے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے قبلہ ضرور مقرر کیا ہے، مگر اللہ کسی خاص سمت میں مقید نہیں، وہ تمام سمتوں اور تمام جگہوں کا مالک ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ محدود نہیں، اللہ تنگ نظر نہیں، اور اللہ کے دین میں بھی بڑی وسعت ہے، اور اللہ کے ماننے والوں کو بھی تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ ہم کسی سمت کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ سوچ غالب رہے کہ جہاں کہیں بھی میں ہوں، دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، میں اللہ کی نظر میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ جیسے ہی اللہ اپنی کائنات کی کسی چیز کو حکم دیتا ہے تو وہ فوراً ہی بغیر کسی تاخیر کے سر تسلیم خم کر لیتی ہے۔ ہم اپنے معاملات کے انتظام میں لوگوں کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کائنات کی باقی چیزوں کی طرح ہمیں بھی اپنی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس آیت کو اپنے اوپر لیجئے کہ اگر جاننے کے بعد بھی لوگوں کی مرضی پر چلتی رہی تو اللہ کی پکڑ سے لوگ مجھے نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ اپنی مرضی پر چلنے والا بنا دے، اللہ اپنے دین کی مرضی پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن کو ایسے ہی پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس طرح جلدی جلدی ردی کھجوریں پھینکتے ہو اس طرح قرآن نہ پڑھو، اور نہ اس طرح جیسے کہ بال کاٹے جاتے ہیں کینچی کی طرح زبان نہ چلاؤ، جب کوئی نادر نقطہ آ جائے تو دل کو ٹھہراؤ، اور نہ ہو تم میں سے کسی کا غم۔ آخری سورہ۔ اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن سے اس طرح سے سبق حاصل کرنے والے ہوں جس طرح سے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کا حق ہے، اور ہمیں یہ غم نہ رہے کہ کتنی آیتیں رہ گئیں، کتنے رکوع رہ گئے، کب پارا ختم ہوگا اور کب قرآن ختم ہوگا، بلکہ ہم جتنا پڑھیں ہم سمجھ کر پڑھنے والے ہوں اور اسے اپنے عمل میں ڈھالنے والے ہوں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ سے پتہ چلا کہ اگر فضیلت کو برقرار رکھنا ہے تو آخرت کی فکر کریں، آخرت کے دن کی تیاری کریں۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جانا ہے، اور وہاں پر کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے نیکیوں کے۔ اپنے لیے نیکیوں کا توشہ جمع کر لیں، اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا یہ امتحان کسی جرم کی پاداش میں نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیا، اور امتحان تو تربیت کا حصہ ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی علمی امتحان نہیں لیا بلکہ عملی امتحان لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی فوراً ہی اس پر عمل کر لیا، جیسے ہی کسی بات کا حکم دیا، آزمایا، وہ فوراً انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب کا ذکر کیا کہ جو امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں وہی دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، یہی دنیا کا بھی دستور ہے اور یہی اللہ کا بھی دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ یہاں ذریت کا ذکر ہے، صرف اپنی اولاد نہیں بلکہ نسل در نسل کی فکر ہے۔ ہمیں بھی صرف اپنی اولاد کی فکر نہیں کرنی بلکہ اپنی نسلوں کے لیے فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے رستے کو چھوڑ دیں اللہ ان سے امامت کا منصب بھی نہیں لیا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز، مثابت للناس، یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، یہ اللہ کے گھر ہی کا معجزہ ہے، ورنہ دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت مناظر انسان ایک دو مرتبہ دیکھ لینے کے بعد سیر ہو جاتا ہے، مگر یہاں نہ سبزہ ہے، نہ خوبصورتی، نہ نہریں، مگر دل ہے کہ کھینچتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ حضرت ابراہیم کی بندگی اور عبادت اللہ کو کتنی پسند آئی، اللہ نے امت محمدیہ کو اس بات کا حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اس آیت میں جن ساری باتوں کا تذکرہ ہے طواف سے لے کر سجدے تک, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طواف ان ساری عبادات میں سے افضل عبادت ہے. پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امامت کے منصب پر مقرر کیا, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گھر کی صفائی کا حکم دیا. تو بس یہ سمجھ لیں کہ دین کی خدمت میں کہیں بھی کسی حوالے سے بھی کام آ جائیں تو یہ معمولی بات نہیں, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ سے اپنے لیے بھی دعا مانگ لیں, اللہ اپنے کام کا بنا لے, آمین. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا, اور جو نہیں مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا, مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اس دعا کے پہلے حصے کو دیکھیے, زمین بنجر ہے, صحرا ہے, تنکا بھی نہیں اگتا, مگر اللہ سے پھل مانگ رہے ہیں. تو اس سے میں اور آپ یہ بات سیکھ لیں, حالات کتنے بھی بنجر کیوں نہ ہوں کھل کر مانگیے, کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے, وہ رب جو اس صحرا کو ہر طرح کے رزق سے اور ہر طرح کے پھلوں سے بھر سکتا ہے, وہ میری اور آپ کی زندگی کے صحرا میں بھی پھل پھول کھلا سکتا ہے. اس آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو نہیں مانے گا تو دنیا کی زندگی کا سامان میں اسے بھی دوں گا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس رزق کی کثرت ہے, تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے. پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا. اور یاد کرو کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے, اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے, تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے, اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا, ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو, ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سوارے, تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. ان آیتوں میں جو ہم نے پڑھا, ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے دین کا کام نہیں کر رہے, گھر کی دیواریں اکیلے نہیں اٹھا رہے, اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی شریک کیا. تو نیکی کا سفر اکیلے نہیں کرنا, اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. پھر وہ دعا کرتے جاتے ہیں, پہلے اطاعت پھر دعا, یعنی پہلے ہم اپنے رب کی اطاعت کریں, کو عبادت کریں, پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں. اور پھر یہ کہ قابلیت کا احساس نہیں ہے, قبولیت کی فکر ہے, تو اپنے کسی بھی نیکی پر فخر نہ کریں, اللہ سے قبولیت کی دعا کریں. مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کی عدم قبولیت سے ڈرتا ہے, اور جو شاخ پھل سے بھر جاتی ہے وہ جھک جایا کرتی ہے. اور اس آیت میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے گھر خود بنایا تھا, عبادت کے طریقے بھی خود ایجاد کر لیتے, مگر نہیں, اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار تو سکھا اور تو بتا. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے دعا مانگی, تو اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگیے, اور اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور سنتا ہے. گو اس دعا میں اور اس کی قبولیت میں 3000 سال کا وقفہ ہے, لیکن بہرحال وہ رب جو زمانوں سے اور ہر طرح کی حدود سے بالا تر ہے, وہ اس کے آگے اپنی عرض رکھ دیجئے, وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. آج نہیں تو کل, ہماری زندگی میں نہ صحیح تو ہمارے بعد. پروردگار تو ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کا معاون و مددگار بنا لے. اور اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو علم بھی دے اور ان کی زندگیوں کو بھی سنوارے. علم سیکھنا آسان ہے, لیکن چن چن کر اپنی زندگی سے برائیوں کو نکالنا مشکل ہے. پروردگار علم بھی دے اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق بھی دے. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر مشرک والد کو چھوڑا، عیش و آرام چھوڑا، وطن چھوڑا، اولاد کو بیابان میں لا بسایا۔ کوئی اگر کہے کہ معاذ اللہ انہوں نے غلط کیا، تو یاد رکھیے بے وقوف تو وہ ہے جس کی زندگی میں رب کی خاطر کوئی قربانی نہیں، جس کے لیے دنیا کے غم ہی سب کچھ ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چن لے، تو دیکھیں کہ اللہ تو ان کو چنتا ہے جو اس کی خاطر کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ تو اگر ہم بھی اللہ کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اپنے کام کے لیے چن لے، تو کچھ نیند قربان کر کے دیکھیں، کچھ وقت قربان کر کے دیکھیں، کچھ آرام قربان کر کے دیکھیں، کچھ مال لگا کر دیکھیں، انشاءاللہ اللہ ضرور اپنے کام کا بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ ذرا دیر نہیں لگائی، ذرا پس و پیش سے کام نہیں لیا، اور فوراً رب کے حکم پر عمل درآمد کر لیا۔ اور مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار مالک کے ہاتھ میں ہو، وہ جب چاہے کھڑا کر دے تو وہ کھڑا ہو جائے، جب بٹھائے تو بیٹھ جائے، جب کہے دائیں مڑو تو دائیں مڑ جائے، جب بائیں موڑے تو بائیں مڑ جائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا مسلم بنا لے۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا، میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پر تصور کر کے اس آیت کو پڑھیے۔ جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سوچئے ہماری اولاد یہ کیسے امتی ہوں گے، یہ فتنوں میں کیسے ایمان بچائیں گے؟ اولاد کو اگر رب کا فرما بردار نہ بنایا، تو یہ ہمارے بھی فرما بردار نہیں بنیں گے۔ ہمیں اپنے لیے بھی دنیا کی فکر ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دنیا کی فکر ہے۔ پیغمبروں کو کس بات کی فکر ہے کہ اولاد ان کے بعد کس کی بندگی کرے گی، رب کی بندگی کرے گی کہ نہیں؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کو ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو، تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے۔ لہٰذا اطمینان رکھو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت یہی صفحہ قرآن کا ان کی گود میں کھلا ہوا تھا، اور اسی آیت پر آپ کے خون کے قطرے گرے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ لوگ شکلیں ملاتے ہیں، جن سے رشتہ ہوتا ہے ان سے شکل ملتی ہے۔ رب سے رشتہ ہے تو کیا رب کے سے تعلق کی نشانیاں چہرے پہ نہیں نظر آنی چاہیے؟ لباس سے نہیں جھلکنی چاہیے؟ چال ڈال سے، گفتگو سے نہیں نظر آنی چاہیے؟ ہم پر رنگ چڑھ گیا ہندوؤں کا، کہیں انگریزوں کا۔ اللہ ہمیں اپنا رنگ عطا فرما دے، اللہ اس قرآن سے ہمارے آپ کو اپنے دین کے رستے میں رنگ لے پروردگار، جو رنگ تجھ کو پسند ہے اللہ ویسا رنگ دے دے، ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں اور ان کے گناہوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے لیے نیکیاں کمانے والا بنا دے، اور اللہ ہماری اولاد کو بھی نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہماری نسلوں میں سے پروردگار تو وہ لوگ اٹھا جو تیرے دین کو قائم کرنے والے ہوں۔ پروردگار تو ہمیں اپنے کام کا بنا لے، ہماری نسلوں کو اپنے کام کا بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔